فأعوذ بالله السميع العليم. وما أمروا إلا ليعبدوا الدين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بینہ سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اخلاص اصل میں بنیادی طور پر ہر عمل کے لیے شرط ہے. یہ کیوں شرط قرار پایا اور کوئی عمل بھی اس کے بغیر مقبول و منظور نہیں ہے. اس کا سبب اصل میں قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لیعبدون کا معنی بیان کرتے ہیں لیوحدون، کہ تاکہ وہ میری توحید کا اقرار کریں. تو جن و انس کی تخلیق کا مقصود و مطلوب ہی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کی توحید کا اقرار ہے. معلوم ہوا کہ جس چیز کی تخلیق کا ہی یہ مقصد ہو تو اس کا ہر ہر عمل اس ذات کے لیے ہی ہونا چاہیے جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ ذات اس کی کیوں حقدار ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اور وہ رب ہے ہر چیز کا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو کہ وہ ذات اس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن لو، پرہیزگار بن لو. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید ربوبیت کو بیان کر کے مطالبہ اس بات کا کیا ہے کہ جب وہ تمہارا رب بھی ہے، خالق بھی ہے، تو پھر وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے. تو جو عمل بھی کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اس کے تقرب کے لیے کیا جائے. جب وہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا، اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، اسی کا نام اخلاص ہے، اسی کا نام صحیح نیت ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب انسان کی نیت خالص ہوگی، درست ہوگی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو مقبول و منظور فرمائے گا، اور جب نیت اس کی درست نہیں ہوگی تو اس کا عمل مقبول و منظور نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ مثال دے کر کے یہ بات سمجھائی اور بیان کی کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی ہے، اور جو شخص ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے تو وہ اپنی مراد کو پہنچا، یعنی جس کے لیے اس نے یہ فعل کیا ہے، ہجرت کی ہے، وہ اسے حاصل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ رب و تعالیٰ سے اجر و ثواب صرف وہ شخص پائے گا اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے. تو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا یہی اصل میں مطلوب و مقصود ہے. باقی اگر کوئی شخص دنیا کے لیے, عورت کے لیے, دوسری چیزوں کے لیے, ضروریات کے لیے ہجرت کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ اجر و ثواب سے محروم ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ عمل اللہ کے لیے خالص کرتا ہے لیکن اس میں لوگوں کو دکھلاوا یا ریاکاری کو شامل کر لیتا ہے تب بھی اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر غیرت والا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دیا جائے تو وہ اپنے عمل کو بھی جو اس کے لیے کیا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے, اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور وہ کہتا ہے کہ یہ عمل تم نے جس میرے شریک کے لیے کیا ہے اس سے ہی یہ اجر و ثواب کما لو, اس سے ہی یہ سب کچھ حاصل کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ انسان ہر عمل میں اپنی نیت کو خالص رکھے. اگر کسی بھی عمل میں اس کی نیت خالص نہیں رہے گی تو اس کا عمل بھی درست نہیں رہے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, کہ جو شخص اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا امیدوار ہے, متمنی ہے, اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. اور عمل صالح کے لیے دو شرطیں قرار دی گئی ہیں, اخلاص اور سنت کے مطابق. تب وہ عمل صالح ہوگا جب اس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی. دونوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہوگی تو عمل صالح نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور صحیح حدیث جو کہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تین آدمی پیش کیے جائیں گے, ان میں سے سب سے پہلے شہید, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ تو نے کس کے لیے جان دی ہے. تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیری خاطر لڑتے ہوئے جان دے دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے تو جان اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے شہید کہیں, لوگ تجھے بہادر کہیں اور تجھے تمغے دیں, تجھے انعامات دیں. تو نے یہ دنیا میں نام کمانے کے لیے, شہرت حاصل کرنے کے لیے جان قربان کی تھی, لہذا تو اپنے دعوی میں جھوٹا ہے اور جو کچھ چاہتا تھا دنیا میں وہ سب کچھ تجھے حاصل ہو گیا. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم رسید کر دو, لہذا اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا. اس کے بعد دوسرا آدمی پیش کیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تجھے دین کا علم عطا کیا, تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے دین کی خدمت کی, میں نے صبح و شام رات دن ایک کر کے تیرے دین کے لیے رات دن محنت کر کے لوگوں تک تیرا پیغام پہنچایا, لوگوں کو ستارہ جواب دے گا, کہ لوگوں میں بڑا عالم بننے کے لیے, خطیب بننے کے لیے, القابات حاصل کرنے کے لیے اور کوشش کی تھی, لہذا لوگوں نے تجھے یہ جو چاہتا تھا وہ سب کچھ دے دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کر دو, تو اسے بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا. یہ ایک ایسا پروقات انسان کو رات کا احساس کہ کس طریقے سے ریاکاری اس میں داخل ہو چکی ہے اور یہ شرک اصغر کیسے اس کے دل و دماغ اور رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا ہے کہ غیر شعوری طور پر وہ یہ سارے کام لوگوں سے نام کمانے کے لیے کرتا رہتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اجر و ثواب سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کا کام کرتے ہیں لیکن وہ دین کا کام کرنے کے بعد اپنے یہ ہوئے اعمال کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان سے داد وصول کرتے ہیں, اور یہ مرض عام ہو چکا ہے ریاکاری کا کہ اب لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے الا ماشاء اللہ. کہ آپ دیکھیں جتنے جرائد, جتنے اخبارات, جتنے رسائل جماعتی بطور خاص شائع ہوتے ہیں اس میں سارے لوگ اپنی کارکردگی, اپنی خدمات اور ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا محنت کی ہے, کیا کوشش کی ہے, وہ ساری چیزیں باقاعدہ لکھی جاتی ہیں, بیان کی جاتی ہیں, اور کوئی جلسہ ہو جائے, کوئی پروگرام ہو جائے, اس میں یہ ساری چیزیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ سپاس نامہ کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں، لوگوں میں بیان کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ اخلاص ختم ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر ان چیزوں کا اثر ہی نہیں ہو رہا اور لوگ اس کا اثر قبول ہی نہیں کر رہے، محنت ہونے کے باوجود سارے لوگ اجر و ثواب سے محروم ہو رہے ہیں الا ماشاء اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو بھی جہنم رسیب کر دو، اس عالم صاحب کو، قاری صاحب کو، خطیب صاحب کو جہنم رسیب کر دیا جائے گا. اس کے بعد اس شخص کو لایا جائے گا جو صاحب مال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، بتاؤ بھائی تمہیں مال دیا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا جی میں نے رات دن تیرے راستے میں یہ مال خرچ کیا. اور کسی بھی آنے والے سائل کی میں نے ضرورت کیے بغیر اسے واپس نہیں لوٹایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو نے تو لوگوں میں سخی کہلوانے کے لیے، حاتم تائی بننے کے لیے یہ سب کچھ کیا، مال خرچ کرتا رہا رشتے داروں میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، محلے والوں میں، خاندان والوں میں، قوم میں، برادری میں، شہر والوں میں، یہ سارے کام تو نے محض حاتم تائی بننے کے لیے کہ لوگوں میں سخی مشہور ہوں جو اس لیے کیے. لہذا حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے. تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور ایسے لوگوں کی مثال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ عاملۃ الناس وتصلیٰ نار حامیہ، کہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن اس کے باوجود جہنم رسید کر دیے جائیں گے، اور مزید ان میں عمل کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی. لیکن ہوگا کیا کہ ان کے اعمال میں اخلاص نہیں ہوگا اور یہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیت درست ہو تو عمل بھلے غلط ہی ہو تو وہ کوئی حرج نہیں. جیسا کہ خواتین یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ جی پردہ تو آنکھوں اور دل کا ہوتا ہے، انسان کی نیت صحیح ہونی چاہیے. تو نیت صحیح ہونے کے لیے دلیل ہے سنت، کہ جب اس کا عمل سنت کے مطابق ہوگا تو پتہ چلے گا کہ واقعی اس شخص میں اخلاص موجود ہے اور نیت اس کی درست ہے. اگر وہ زبان سے کہتا ہے کہ میری نیت تو درست ہے لیکن عمل اس کا شریعت کے خلاف ہے تو ہم اس کے اس دعوے کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ اس کی نیت صحیح ہے. کیونکہ نیت صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ جب تک اس کا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی نیت کے صحیح ہونے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. جیسا کہ شرح السنہ بغوی میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے لشکر مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم نے صبح سویرے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر لے کر کے روانہ ہو جانا ہے. انہوں نے سوچا کہ صبح جمعہ کا دن ہے، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھوں، آپ کا آواز سنوں، آپ کا خطاب سنوں، آپ کی زیارت کروں، آپ کی مسجد میں یہ جمعہ پڑھ لوں، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری جمعہ ہو اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ہو اور جو سننے کا موقع میسر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کے زیارت کر لوں، مسجد نبوی میں نماز ادا کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ عمل نہیں کیا، آپ کی حدیث پہ، فرمان پہ عمل نہیں کیا، بلکہ اپنی رائے سے اس نے کام لیا ہے. رائے اور قیاس سے کام لیتے ہوئے اپنے فہم سے، اپنی سوچ اور فکر سے اس شخص نے اپنے ساتھیوں کو روانہ کر دیا. سوچا میرے پاس تیز رفتار سواری ہے جس کے نتیجے میں بعد میں ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر کے جا ملوں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تو یہاں موجود ہے اور میرے خطبہ جمعہ میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے بعد سوال کیا، پوچھا کہ بھائی میں نے تو آپ کو روانہ کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ صبح سویرے روانہ ہو جانا اور آپ یہاں موجود ہیں. انہوں نے اپنی نیت کا اظہار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ نیت، عزائم اور ان کا ارادہ، اس پر اس کی کوئی مدح و توصیف نہیں کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ نے بالکل اچھا کیا ہے اور اگر آپ اپنے ساتھیوں کو بھی روک لیتے تو اچھی بات تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ساتھی میرے حکم پہ عمل کرتے ہوئے روانہ ہو چکے ہیں، عبداللہ تم کبھی بھی ان کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے، کہ وہ اس قدر عظیم اجر و ثواب حاصل کر چکے ہیں کہ تو اب ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. تو اب دیکھیے کہ ان کی نیت تو درست تھی لیکن عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اجر و ثواب سے محروم ہوئے. تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل ہوگا تو تب اس نیت کے صحیح ہونے کا اعتبار کیا جائے گا. اگر وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر اس کی نیت بھی صحیح تسلیم نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے وہ مشہور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس تین اشخاص آئے اور انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن کے معمولات کے متعلق سوالات کیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور مومنوں کی ماؤں نے جواب دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کر رکھی ہیں, بیویوں کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں, رات کو قیام بھی کرتے ہیں, آرام بھی کرتے ہیں, اور دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزے افطار بھی کرتے ہیں. جب یہ اعمال بتائے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اعمال کو قلیل سمجھا, جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ کانہم تقالوہ, گویا کہ انہوں نے اس کو قلیل سمجھا, ناکافی سمجھا. تو ایک نے اظہار کیا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا, دوسرا کہنے لگا میں ساری زندگی روزہ افطار نہیں کروں گا, تیسرا کہنے لگا کہ میں رات کو آرام نہیں کروں گا. یہ عزم اور ارادہ ظاہر کر کے چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا, اور بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انی اتقاکم للہ, میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ جو قیامت تک کے لیے اصول اور ضابطہ مقرر ہو گیا, فمن راغب عن سنتی فلیس منی, کہ جس شخص نے مجھ سے منہ موڑ لیا اس نے مجھ سے رشتہ ناتا توڑ لیا, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا, میری سنت کو ترک کیا, گویا کہ اس نے مجھ سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ کرنے اور اس کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی, حالانکہ ان لوگوں کی نیت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اور ان لوگوں کی نیت پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دے رکھا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا, جیسا کہ امام ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل میں ذکر کیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ نیت کا صرف صحیح ہو جانا وہ بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہ ہو, اور اگر سنت کے مطابق عمل ہو اور نیت درست نہ ہو تو تب بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے, جیسا کہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ظاہر و باہر ہے اور عیاں ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کے لیے نیت کو شرط قرار دیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کے بارے میں ایک موقع پر جب آپ نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے گا, جب وہ ایک وادی میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اور وادی کے تمام لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا, تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ تو بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں جبکہ جو لوگ وہاں پر مقیم تھے جہاں سے یہ لوگ گزرے یا ان کے ساتھ کچھ وقت انہوں نے گزارا اور ان لوگوں کو بھی زمین میں دھنسا دیا گیا, غرق کر دیا گیا, تو ان کا کیا گناہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی زمین میں دھنسا دیا, لیکن قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یبعث علی نیاتہم, اپنی نیتوں کی بنیاد پر اٹھائے جائیں گے کہ جیسی ان کی نیت ہوگی, اگر وہ ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے تو ان کے ساتھ ہی قرار پائیں گے, اگر وہ ان کا ساتھ دینے والے نہیں ہوں گے بلکہ وہ ان سے نفرت کرنے والے ہوں گے اور دین اسلام پر کاربند ہوں گے, ان کے اندر اخلاص موجود ہوگا تو اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو ان احادیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی اہمیت کو اس لیے بیان کیا ہے کہ ہر ہر عمل میں اس کی ہمیشہ ضرورت ہے, حتیٰ کہ انسان اگر وضو کرتا ہے تو اس میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے, اگر وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے اس میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے, توحید کی ضرورت ہے, اور اگر بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے, اگر وہ دنیا کا کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے اور اس میں اخلاص موجود ہے تو ہر عمل کا اسے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر وہ کوئی عظیم سے عظیم کام بھی کر لے، بہترین سے بہترین عبادت کر لے، اور سب سے بہتر عمل جو عبادت ہے، نماز ہے، وہ بھی اگر کی جائے اور اس میں اخلاص موجود نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت کو اپنائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کریں، اور زندگی کے ہر پہلو میں ہم اخلاص کو بنیاد بنائیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں ہمارے اعمال میں، ہمارے وہم و گمان میں ریاکاری نہ آ جائے، اور اخلاص کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہ پائے، جس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال ضائع و برباد ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محمد حسین زہری صاحب، ختم ہو گیا، اب کوئی بھائی یا بہن کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس کے لیے مائک حاضر ہے، شیخ صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا درس سن کر بہت مزہ آیا اور علم میں بہت اضافہ ہوا انشاءاللہ۔ شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ وہ دین میں بھی نئے نئے اہل حدیث کی طرف سے پتہ چلا کہ اہل حدیث بھی ایک گروپ ہے، ایک فرقہ سمجھتا ہے فی الحال اہل حدیث کو، جس کے بارے میں اس نے پوچھا ہے کہ آپ لوگ قرآن خوانی وغیرہ کو برا کیوں سمجھتے ہیں، یا پھر آپ لوگ جو نماز کے بعد اکٹھے ہو کر لوگ امام کے پیچھے دعا مانگتے ہیں، آپ اس چیز کو برا کیوں سمجھتے ہیں جبکہ یہ تو ثواب کا کام ہے، نیک کام ہے، تو اس بارے میں شیخ صاحب آپ کو جواب دیں، جزاکم اللہ خیر۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن مجید پڑھنے کو، سے دعا مانگنے کو برا نہیں کہتے، کہ اصل مسئلہ یہ ایسا عمل کرتا ہے کر کے عبادت سمجھنے کے لیے، چونکہ اس کا وہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل صالح نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ اپنے زوم اور خیال کے مطابق نیکی کا کام کر رہا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص مغرب کی 3 رکعت کی بجائے 4 رکعتیں پڑھے اور یہ کہے کہ دیکھے میں نے 1 رکعت زائد پڑھی ہے، رکوع بھی زائد کیا ہے، 2 سجدے بھی زائد کیے، یہ تو میں نے نیکی کا کام کیا ہے، تو دنیا کا کوئی مسلمان آدمی اس کے اس فعل کے ساتھ اتفاق نہیں کرے گا اور کہے گا کہ اس کی فکر، اس کا فعل، اس کی سوچ غلط ہے، کیونکہ یہ خلاف شرع ہے، حالانکہ اس نے 1 رکعت زائد پڑھی ہے، اللہ کے لیے پڑھی ہے، عبادت کی ہے، کیونکہ جو شریعت نے اصول ضابطہ مقرر کیا اس کی اس نے خلاف ورزی کی۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید کو پڑھنے والا شخص وہ شریعت کے اصول و ضوابط کی مخالفت کرتا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ فعل برا ہے، حالانکہ ہم قرآن مجید پڑھنے کو برا نہیں کہتے، ہم اصل میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کے اسوہ حسنہ کی مخالفت کی، جیسا کہ سنن کبری بیہقی میں بھی ہے، روایت ہے، اور اسی طرح سے مفتاح الجنہ میں سیوطی نے ان سے نقل کی ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز عصر کے بعد نوافل پڑھ رہا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب دے گا، تو اس شخص نے جواب دیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے پر عذاب دیتا ہے؟ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے پہ عذاب تو نہیں دیتا، عبادت کرنے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ٹالتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا بلکہ اس لیے عذاب دے گا کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے. اور پھر انہوں نے آیت تلاوت کی وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور دوسری آیت فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ان لوگوں کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے یا کسی فتنہ میں مبتلا کر دے. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر وعید شدید سنائی تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ وضاحت کی تو اس کے بعد وہ آدمی خاموش ہو گیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ قرآن خوانی کرنا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بجائے تو یہ جب ایسے کام دین سمجھ کے عبادت سمجھ کے کیے جائیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوں گے تو انہی چیزوں کو شریعت نے بدعت قرار دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان صحیح کی حدیث کے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیے وہ مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے, مردود ہے. معلوم ہوا کہ یہ بظاہر تو نیکی کا کام لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عمل صالح اس وقت ہوگا جب اس میں اخلاص ہوگا اور وہ سنت کے مطابق ہوگا, اور نیکی اس وقت نیکی بنتی ہے جب شریعت اسے نیکی قرار دے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کتاب الرسالہ میں امام شافعی نے ذکر کی ہے, سند اس کی حسن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی نیکی کا ایسا کام نہیں جو میں نے تمہیں کر کے نہیں دکھا دیا, اور کوئی ایسی برائی نہیں جس سے میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا. تو جو بھی نیکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا, بتا دیا ہے کہ یہ نیکی ہے, اور جو برائی تھی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا. تو اب اگر کوئی آج کے دور میں اپنی طرف سے نیک عمل کرتا ہے, اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل کرتا ہے اچھا سمجھ کر کے, ثواب سمجھ کر کے, اور وہ کہتا ہے یہ نیکی ہے, تو وہ نیکی قرار نہیں پائے گی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر مہر نہیں ہوگی. آگے کوئی سوال؟
السلام علیکم جی. شیخ صاحب میرا سوال ہے اور میں یہ کافی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں لیکن مجھے یہ سوری مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور کچھ اس میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور اپنے وہ دلائل اور اپنی اس میں بتاتے ہیں. میں نے سوال میرا یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے حج پر جا سکتی ہے, اور اس کے اوپر آپ تھوڑا سا جو ہے مجھے آپ بتا دیجئے. بس جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث صحیح میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پابندی عائد کی ہے کہ عورت طویل ترین سفر یعنی چھوٹا موٹا سفر کے یہاں سے بازار جانا یا کسی اور رشتہ دار عزیز کے گھر جانا یہ سفر نہیں ہے, جس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے وہ بغیر محرم کے نہ کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا, ایک بات. دوسری بات کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اس وقت ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام تو فلاں غزوہ میں لکھا ہوا ہے کہ میں تو اس غزوہ میں شریک ہوں گا. اور یہ فرق آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے تھے, اور سریہ اسے کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے تھے بلکہ کسی صحابی کے زیر کمان یا زیر قیادت قافلہ یا لشکر روانہ فرماتے تھے. اب وہ کہتا ہے کہ میرا نام تو فلاں غزوہ میں لکھا ہوا ہے، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں جہاد میں شریک ہوں گا. اب غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جب اس نے بات بیان کی کہ میرا اس میں نام لکھا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ میری بیوی بغیر محرم کے اکیلی ہی حج کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ روانہ ہو چکی ہے، چاہیے یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بھائی تیری بیوی چونکہ بغیر محرم کے روانہ ہو چکی ہے، اسے واپس بلوا لو یا واپس لے آؤ، اور تو آ کر کے غزوہ میں ہمارے ساتھ شرکت کرنا. لیکن شریعت نے ایک بیلنس قائم کیا ہے، توازن قائم کیا ہے اعمال میں. یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف جہاد ہی جہاد ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف نیک اعمال ہی ہیں کہ تسبیح کرتے رہو اور عبادات کرتے رہو اور کچھ بھی ہو جائے تم دفاع کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، بلکہ دونوں میں توازن قائم کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ بھئی آپ اپنی بیوی کے ساتھ جائیں اور جا کر کے حج کریں. اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فہرست سے خارج کر دیا. کیوں؟ کہ عورتیں جو ہیں ان کا جہاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ کو قرار دیا. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام اعمال سے افضل اعمال جہاد کو دیکھتی ہیں، افلا نجاہد، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد کنا الحج والعمرہ، تمہارا جہاد حج اور عمرہ ہے. صحیح کی حدیث ہے. اور مسند احمد میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے علیکن بالبیت فانہ جہادکن، کہ گھروں میں ٹکی رہو، گھروں کو لازم رکھو، یہی تمہارا جہاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت ہی نہیں دی. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، بہرحال وہ ان لوگوں کا اپنا اجتہاد ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے، تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی اپنی طرف سے اجتہاد کر کے گنجائش نکالنے کی کوشش کرے. جیسا کہ امام مالک کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر عورتیں کثیر تعداد میں ہو، ایک بڑا گروہ ہو، اور ان کو پوری سہولت میسر ہو اور امن و امان ہو اور خطرہ کوئی نہ ہو، تو وہ زیادہ عورتیں مل کر کے بغیر محرم کے جا سکتی ہیں، یا ان زیادہ عورتوں کے ساتھ کوئی عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہیں ان کے محرم بھی ہوں اور عورتیں کثیر تعداد میں ہوں. اس کے باوجود کہ امام مالک کا یہ قول ہے، امام مالک جب خود فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے قول کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے، تو ہم امام مالک کے اس قول کو قبول کرتے، امام مالک کے ہم قول کو نہیں لیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ عمل کیا جائے گا. جب آپ کی حدیث آ جائے تو بس کسی اور کی بات قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی کی رائے لینے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت ہی عجیب سا معاملہ ہے کہ ہمارے سامنے حدیث رسول بھی ہو اور اس کے باوجود ہم لوگوں سے جا کر کے ان کی رائے طلب کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تو ان لوگوں نے کہا قال ابو بکر و عمر، قال ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر کہتے ہیں، ابو بکر و عمر کہتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ قریب ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو، میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہتے ہو قال ابو بکر و عمر. تو میرے بھائیو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے ابو بکر اور عمر کی بات کو پیش نہیں کیا جا سکتا، تو کسی اور کا اجتہاد اور کسی اور کی بات کو کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ لہذا جب حدیث رسول آ گئی تو بس اسی پہ عمل کرنا چاہیے، اسی پہ اتفاق کرنا چاہیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، ایک بہن نے ٹیکسٹ میں سوال لکھا ہے کہ جادو کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ جادو کرواتے ہیں جن لوگوں سے ان کی دشمنی ہوتی ہے، یا پھر کہ اگر کسی شخص کی کو جاب نہیں ملتی یا پھر اس کی لڑکی کی شادی نہ ہو تو وہ جادو کروا لیتا ہے کسی جادوگر سے. تو بہن پوچھ رہی ہے کہ اس کا کوئی علاج ہے قرآن سنت سے ثابت ہو، یا پھر آدمی کسی عالم کے پاس جا کر جادو کا توڑ کروا سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جادو کے توڑ کے لیے اللہ تبارک نے آپ آخری دو صورتیں بطور خاص نازل کی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا تو پھر آپ پر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، اور اس سے بچاؤ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی طریقے بتائے ہیں، جس میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھئی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا اور اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں کر سکتا. اسی طرح سے مختلف قرآن مجید کی آیات ہیں جن کو آیات سحر بھی کہا جاتا ہے، ان میں سے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری دو آیتیں اور آیت الکرسی، پھر اسی طرح سے سورہ یونس کی آیات ہیں، سورہ اعراف کی آیات ہیں اور سورہ مومنون کی آخری چار آیتیں ہیں اور سورہ صافات کی، اور جن آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا وہ آیات، اور آخر میں یہ تینوں قل، یہ پڑھ کر کے دم کیا جائے بار بار تو اس سے بھی جادو جو ہے وہ اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں. مزید کہ یہ آیات پڑھ کر کے بیری کے ساتھ پتے لے کر کے ان پہ دم کر کے اور ان کو کوٹ کر کے پانی میں ابال کر کے وہ پانی پیا بھی جائے اور اس سے غسل بھی کیا جائے سات یوم تک، اور ایسے ہی اگر کوئی شخص 40 روز تک اپنے گھر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت کرتا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں یہ اثرات زائل ہو جاتے ہیں، اس شخص سے بھی یہ اثرات زائل ہو جائیں گے. اگر وہ خود یہ پڑھے تو اس سے یہ چیز ختم ہو جائے گی. اگر کسی عالم سے کہ جو صحیح عالم دین ہے اور صحیح العقیدہ ہے اس سے جا کر کے جادو کا توڑ کروائے اور اس سے علاج کروائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، درست ہے.
السلام علیکم میرے بھائی، پہلے تو میں السلام علیکم کہتا ہوں سب کو. پاپے جی، گل یہ ہے، بڑی سوال ہے میرے کو، میں ایک حدیث پیسٹ کری رہا ہوں، پلیز می اس نہ جواب دیو تو سنوں بہت بہت شکریہ. اسی می دسو کہ اس حدیث وچوں سارے استا کیا حاصل ہے، اسا کہہ کے جس نے کوئی صحیح سکیا. شکریہ میرے بھائی، میں ابھی پیش کر رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بھائی، اس قضاء 11 کو آپ ڈاٹ دے دیں کہ کافی ٹیکس میں بکواس لکھ رہا ہے، اور جو حدیث اس نے لکھا ہے وہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 43 یعنی 36 کا کوئی لکھا ہے کہ ویسے ہی بکواس ہی عام طور پہ کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی تنگ کر رہا ہے. جزاکم اللہ خیر. تو میرا ایک سوال ہے شیخ صاحب کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ طاہر القادری کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، کہ انجام ہو رہا تھا اس کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے طاہر القادری صاحب کی منہاج القرآن، تو وہاں کبھی کبھی بھائی جان جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کی نماز ہو جائے گی یا انہیں کی اور مسجد ڈھونڈنی چاہیے. جزاکم اللہ خیرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بھائی، آپ روم میں موجود ہیں تو مائک پہ آ جائیں. عبد الناصر بھائی نے کوئی سوال کیا ہے، اور یہ قضاء 11 آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا تمیز سیکھنی چاہیے، کسی اسلامی روم میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے یہ آپ کو سیکھ لینا چاہیے. انسان جو ہے کم از کم اس کے لیے اتنی عقل کافی ہوتی ہے کہ وہ یہ بے فرق کر لے کہ بھئی ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کیا ہو رہی ہے. اور اگر آپ کو کچھ نہیں سیکھنا تو اللہ آپ پہ رحم کرے، کسی اور کو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں بھائی اور بہن انہیں سیکھنے دیں، کچھ خدا کا خوف کریں اور کچھ انسانیت سیکھیں. جی عبداللہ بھائی، آپ آ جائیں اگر روم میں موجود ہیں تو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبداللہ بھائی، میں یہی آپ سے پوچھ رہا تھا ٹیکسٹ میں. میرے خیال میں آپ شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، اس لیے میں اب چیک کر رہا تھا کہ آپ روم میں موجود ہیں یا ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. تو آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. تو جو بھائی سوال کرنا چاہتے ہوں، شیخ صاحب موجود ہیں کمرے میں، تو ان سے سوال کر لیں. جی عبد الناصر بھائی، آپ آ جائیں مائک پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جہاں وہ رہتا ہے اس کے پاس ایک مسجد ہے جو منہاج القرآن تر القادری صاحب کی ہے. تو وہ بھائی پوچھ رہے کہ اس مسجد میں جا کے نماز آدمی پڑھ سکتا ہے یا نہیں. جزاکم اللہ خیرن.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وہ کوئی آدمی کسی ایسی مسجد کے قریب میں رہتا ہے جن لوگوں کے عقائد درست نہیں ہیں، تو اپنے طور پر ان کی مسجد میں جا کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب، میرا یہ عبد الناصر بھائی سے ملتا جلتا ہی سوال ہے کہ جو شخص مسلکاً حنفی ہو، مسلکاً جو حنفی ہو لیکن اس کا عقیدہ توحید صحیح ہو اور اس کا منحج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہو، تو کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اور کیا اگر وہ رفع یدین نہ کرتا ہو اور آمین بالجہر نہ کہتا ہو، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ، اس کا جواب دے دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی، امام کے لیے جو بنیادی طور پر شرط ہے وہ یہی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو. اگر کوئی شخص حنفی کہلواتا ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی ایسی شرکیہ بات نہیں ہے، تو اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن جو بر صغیر کے حنفی ہیں، ان میں سے تو کسی آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ہماری ناقص معلومات ہیں. ان میں آپ دیکھیں کہ حضرت مودودی صاحب تھے، وہ بھی وحدت الوجود کے قائل تھے، سید ابو الحسن علی ندوی صاحب جیسا مفکر اسلام آدمی اور اتنا بڑا عظیم شخص، وہ بھی اس وحدت الوجود کے عقیدے کا قائل تھا، اور شیخ القرآن غلام اللہ پنڈی والے، وہ بھی اس وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل تھے. اور اس کے علاوہ حنفی حضرات جو بر صغیر کے رہنے والے ہیں، خواہ وہ بریلوی کہلوائیں یا دیوبندی، یہ سب کے سب مردوں کے وسیلے کے قائل ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا جیسا کہ مولانا حسین علی وہاں بچروی صاحب تھے، جو کہ شیخ القرآن غلام اللہ پنڈی والوں کے استاد تھے، اور اسی طرح سے نعت اللہ شاہ گجراتی کے بھی، اور ہمارے شیخ مولانا حکیم محمد عبداللہ رتو ڈیروی ان کے بھی استاد تھے. تو انہوں نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں کہ وہ اس عقیدے کے قائل نہیں تھے اور نہ ہی وہ وسیلے کے مردوں کے وسیلے کے قائل تھے. تو ایسا ہی کوئی مثال خال خال ہوگی، ورنہ اگر یہ بات جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی کہے، رفلینہ نہ کرے، آمین نہ کہے، لیکن عقیدہ اس کا صحیح ہو، تو بہرحال اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے لیکن وہ شرک کا ارتکاب کرے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا نام کوئی رکھ لے لیکن عقیدہ نہ ہو، کوئی بھی شخص ہو جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہو, شرک کرتا ہو, تو اس کے پیچھے نماز نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. ایک اور سوال آیا ہے کہ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ تک جو وہ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو بھی کام دین کے بارے میں ہوتا ہے تو وہ اپنی عقل سے جائزہ لیتے ہیں, کہ عقل اگر ان کا دل کہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے تو کر لیتے ہیں ورنہ نہیں کرتے. تو کیا اس طریقے یہ طریقہ استعمال کرنا درست ہے؟ جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں جب انسان شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی پسند اور ناپسند کا مسئلہ باقی نہیں رہ جاتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات عقل اسے تسلیم نہیں کرتی, چونکہ شریعت کا حکم ہے اس کو ماننا ہوتا ہے. عقل شریعت کے تابع ہونی چاہیے, نہ کہ شریعت کو عقل کے تابع کیا جائے. اس لیے کہ عقل میں تو فطور آ سکتا ہے, عقل میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے, عقل ظاہر ہو سکتی ہے, ناقص العقل انسان ہو سکتا ہے, عقل اس کی محدود ہے, سوچ محدود ہے. لیکن جو کسوٹی ہے وہ شریعت ہے, نہ کہ عقل ہے. اگر ان چیزوں کو عقل پہ پرکھنا شروع کر دیا جائے اور ہر آدمی کی عقل کو معیار بنا دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہر آدمی کی عقل اور سوچ اور فکر کے مطابق الگ الگ ہو جائے گا. تو اس لیے سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان وہ کبھی بھی شریعت کی مخالفت نہیں کرتا, اور کبھی بھی اس کے دل میں ایسے وہم و گمان نہیں پیدا ہوتا, اور عقل سلیم شریعت کے ہر حکم کو قبول کرتی ہے. اسی میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو عقل سلیم سے محروم ہوتا ہے, تب یہ اشکالات اور اس قسم کی من پسند کی باتوں کو دخل دیا جاتا ہے. ورنہ جو سلیم العقل انسان ہے وہ تو اپنی عقل کو آگے نہیں رکھتا بلکہ کتاب و سنت کو آگے رکھتا ہے اور عقل کو اس کا تابع بناتا ہے. تو یہ چیزیں جو لوگوں نے اپنا رکھی ہیں اصل میں یہ عقل پر پرکھنے کی بات نہیں ہوتی, یہ اپنی خواہشات کا معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. تو اسی لیے قرآن مجید میں بیان کیا یدلو بھی کثیر و یہدی بھی کثیر و ما یدلو بھی الا الفاسقین, کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں, بہت سارے ہدایت پاتے ہیں. تو قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ کیا قرآن مجید لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے, نہیں نعوذ باللہ, بلکہ یہ بات بتائی گئی وما یدلو بھی الا الفاسقین, کہ گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں فسق و فجور موجود ہوتا ہے, دلوں میں کجی ہوتی ہے اور دل ان کے پاک اور صاف نہیں ہوتے. تو وہ لوگ ہی قرآن مجید کو پڑھ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں, نہ کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ اپنی عقل کو بنیاد بناتے ہیں یا ایسی باتیں کہتے ہیں ان کے دل میں چور ہے, اور وہ ایسے ہیلے اور بہانے ڈھونڈ کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آرائی تم اتخذ الہ ہوا, کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا لیا. وعد اللہ اللہ علی علم, کہ علم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان رکھے.
جی میری آواز آ رہی ہے تو ذرا بتا دیجئے گا. جی میرا سوال یہ ہے جناب کے شیخ صاحب سے, کہ شیخ صاحب ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ وہ آیت جو ہے الست بربکم, مطلب ہم نے اس بات پہ اعتراف کر لیا اس وقت جب ہمیں کچھ علم نہیں تھا اور ہمیں ہماری روحوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے جو ہے ہم نے اس بات کی دنیا میں جا کے گواہی دینی ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. تو اس کے بعد پھر جب آدمی فوت ہو جائے گا, جب آدمی مر جائے گا, اور جب قیامت کے دن دوبارہ, اس وقت ہمارے پاس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے اس وقت اقرار کیا, ہماری روحوں نے اس وقت اقرار کیا تو ہمیں کانشیس نہیں تھا, ہم لوگ بالکل ہمیں معلوم نہیں ہے. جب قرآن مجید میں آیا تو ہم نے اقرار کر لیا اس بات کا آنکھ بند کر کے, کیونکہ ہمارا بلیو ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں اس وقت نہیں معلوم تھا اور پھر جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اس وقت ہم کیسے مطلب اس وقت بھی ہماری وہی حالت ہوگی جو اقرار کرتے ہوئے تھی یا ہمارے ہم بالکل اسی طریقے سے ہمیں گناہ و اجر و ثواب یا کوئی گناہ وغیرہ کی سزا ملے گی جس طریقے سے ہم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے بارے میں اگر کچھ ذرا تفصیل سے ذرا بیان کر دیجیے گا جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم بھائی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح سے ہم سے وعدہ لیا تو اس وقت روحوں نے اپنے شعور کے مطابق جو جواب دیا تھا کہ قالوا بلا, اللہ نے پوچھا الستُ بربکم, انہوں نے کہا قالوا بلا, تو یہ جواب شعور کے مطابق تھا. رہا یہ مسئلہ کہ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم بھول گئے, تو اسی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث کیا کہ انسان اپنی باتوں کو بہت جلد بھلا دیتا ہے اور وہ بھولنے والا ہے. وہ معاملہ تو عالم ارواح کا تھا جو ہم بھول گئے اور ہمیں یاد دلایا گیا. اور یہ اصول ہے کہ جب کوئی شخص جو ثقہ ہو اور اس کی بات صحیح ہو, اس کی عدالت اور ثقاحت مسلمہ ہو, اور وہ کسی بات کی خبر دے کہ آپ نے فلاں وقت میں یہ بات کہی تھی, تو آپ اگر بھول گئے ہیں تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا اور اپنے قصور کا اعتراف کیا جائے گا. یہ مسلمہ قاعدہ ہے ساری دنیا کے نزدیک ہی عقلی طور پہ. رہا یہ مسئلہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے تو اس نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی خبر دی, تو ہم بالاولا اس کا اقرار کریں گے, یقین کریں گے کہ ہم اس کو بھول چکے ہیں اور وہ بات ہمیں یاد دلا دی گئی. لیکن دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے ایسے اعمال ہیں, معاملات ہیں کہ جو ہم کر کے بھول چکے ہیں, کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جو کر کے ہم اب بھول چکے ہیں, ہمیں یاد بھی نہیں, ہمارے وہم و گمان میں نہیں, بالفعل ہم نے ایسا کیا ہوا ہے. تو قیامت کے دن جب یہ چیزیں ہمارے سامنے کی جائیں گی تو اس وقت ہم کہیں گے کہ کیا ہم نے یہ گناہ کیے تھے, تو پھر ہمیں یاد دلایا جائے گا, پھر ہمیں یہ چیزیں یاد آئیں گی. تو اصل میں انسان تو ان چیزوں کو بھول جاتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یا کوئی ثقہ آدمی اس کی خبر دے اور وہ بتائے تو اس کے بتانے کا یقین کیا جائے گا, اس کو تسلیم کیا جائے گا. تو لہذا جب ہمیں اس بات کی خبر ہوگی کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اور انبیاء ہمارے پاس اللہ نے بھیج دیے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کتاب ہمارے پاس آ گئی, ہمیں یہ وعدہ یاد دلا دیا گیا اور اس بات کا علم ہو گیا, تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں. اب جو دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کریں گے تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب پائیں گے, اگر برے اعمال کریں گے تو اس کے مطابق قیامت کے دن سزا ہوگی. تو جزا اور سزا کا معاملہ ہمارے اس دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگا, اور جو قیامت کے دن ہم بھولے ہوں گے وہ پورا ریکارڈ ہمارے سامنے کیا جائے گا, اور بغیر دلیل کے, بغیر یاد دہانی کے, بغیر اقرار کروائے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی سزا نہیں دے گا. وہاں پہ انسان مانے گا, تسلیم کرے گا کہ واقعی یہ چیزیں میں نے کی تھیں, اسے یاد آئیں گی تو یاد کرائی جائیں گی, اس کے بعد حجت قائم کر کے پھر اس کے ساتھ اجر و ثواب کا یا سزا کا معاملہ کیا جائے گا. تو اس لیے اس میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دی ہے, جو کچھ احکامات قرآن میں بتا دیے ہیں, اس کے مطابق زندگی گزاری جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو کچھ عرب سے میری بات ہوئی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو آواز آتی ہے کہ اگر اس سے قرآن پاک پڑھا جائے اس کی لاش کے قریب, تو پتہ نہیں کتنے دن پہلے, 10 دن یا کتنے دن کی بات ہے, تو اسے آواز آتی رہے گی, کیا یہ سچ ہے؟ جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات جو عرب بھائیوں سے آپ نے سنی ہے اس کی کوئی کتاب و سنت میں دلیل موجود رہی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے. یہ لوگوں کی اپنی ہی خانہ ساز باتیں ہیں, جیسے ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا میں بہت ساری خانہ ساز باتیں ہیں, اسی طرح سے عربوں کے ہاں بھی خانہ ساز باتیں چلتی ہیں. لہذا دلیل کتاب و سنت ہے, لوگوں کی باتیں دلیل نہیں ہوا کرتی. اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ قرآن پڑھا جائے تو ان چیزوں کو نہ وہ سنتا ہے اور نہ ہی اس کا اس کے ساتھ کچھ.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, میں وہ میرا سوال جو تھا وہ تھوڑا سا میں خود بھی کنفیوز ہو گیا تھا کرتے ہوئے, کیونکہ میرا سوال صرف اتنا سا تھا کہ مطلب جب ہم قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا, وہ جس طریقے سے ہم آج کل زندگی گزار رہے ہیں اور ہر چیز ہمارے سامنے ہے, ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں, تو قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر. قرآن و حدیث میں اگر کوئی اس کی دلیل ہے تو بتائیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اسی طرح کا یہ سارا معاملہ ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیے صحیح احادیث میں ہے. اور قیامت کے دن انسان جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, پہچانتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کرے گا, جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن بھائی بھائی سے راہ فرار اختیار کرے گا, اور بیوی خامد سے, اور بیٹا باپ سے, بیٹا باپ سے, اور ماں بیٹے سے, اور بیٹا ماں سے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عبس میں بیان کیا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ پہچانے گا, جانے گا, رشتہ معلوم ہوگا, سمجھے گا, تو تبھی راہ فرار اختیار کرے گا. تو اس لیے اسی طرح کا معاملہ ہوگا قیامت کے دن جیسا کہ یہاں اس دنیا میں ہے, اور سب کچھ وہ جانتا ہوگا, دیکھتا ہوگا. یہ سارے معاملات جان کر کے, سمجھ کر کے سارے ایاں ہوں گے اور واضح ہوں گے, اور بغیر اس کی سوچ فکر واضح کیے اس پہ کوئی جو ہے حکم لاگو نہیں کیا جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا کوئی لکھیں تاکہ سوال کر سکوں. الحمدللہ, شکریہ. شیخ محترم, خبر میں جس طریقے سے دین سوالات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کون ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, اور دین کیا ہے, تو اس سلسلے میں مختلف قسم کے باتیں سننے میں آتی ہیں. بات تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے. جیسے کہ ایک حدیث میرے سامنے ہے ابن ماجہ کی, حدیث نمبر ہے 1538, اور نسائی کی 4127, اور مسند کی 17830, جس میں جو الفاظ آئے ہیں یا کہ ما ھذا رجل, کہ یہ کون سا شخص ہے, تو ھذا یعنی کہ حاضر کے لیے, اور کیا کہنا چاہیے کہ جو خرید کی چیز ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی لغہ کے اعتبار سے. تو ایک حدیث تو ایسی بھی ہے کہ یہ سوال کہ ما ھذا الرجل, کہ یہ شخص کون ہے, تو اس کے تعلق سے صحیح چیز کیا ہے ذرا وضاحت کیجیے گا. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے غلطی کی تصحیح کہ یہ مسند لفظ نہیں ہوتا, مسند ہوتی جہاں بیٹھا جاتا ہے, جگہ مخصوص ہوتی بیٹھنے, تو یہ مسند ہے, مسند احمد. دوسری بات کہ آپ کو ابن ماجہ, نسائی اور مسند احمد کی روایات کے حوالے ماشاءاللہ باقاعدہ ان کے نمبرنگ کے ساتھ دے رہے تھے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ صحیح بخاری کا پہلا باب ہی پڑھ لیں جو ہرقل کے ساتھ ابو سفیان کی گفتگو ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے شام میں اسے پیش کیا گیا تو اس کے اور ہرقل کے درمیان میں ایک ترجمان مقرر کیا گیا, تو اس نے بھی یہی سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, اور پوچھا تھا ما تقول فی ھذا الرجل, کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ میں موجود تھے. اس حدیث کے سباق سے یہ بات واضح ہے کہ اس نے یہ سوال کیا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی عہد و پیمان ہوا اور کبھی اس نے اس کی مخالفت کی, تو اس نے کہا کہ ہاں ہمارے اور اس کے درمیان ابھی یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا ہے, تو ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. اس نے پوچھا کہ جنگ کا معاملہ, تمہارے ساتھ کبھی جنگ ہوئی تو اس میں کیا نتیجہ رہا, تو اس نے کہا کہ جنگ تو ڈول کی طرح ہے, کبھی ہماری طرف جھک گیا کبھی اس کی طرف جھک گیا, یعنی کبھی ہم غالب ہوئے کبھی وہ ہم پہ غالب ہوئے. تو یہ صحیح بخاری کی پہلے باب کی حدیث ہے, تو اس میں ھذا الرجل سے ہی یہ بات واضح ہے کہ یہ لفظ ھذا عربی میں گو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے, اصول یہی ہے, لیکن اس کو بعید کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. دوسری بات کہ قرآن مجید کے شروع میں ہی آپ پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب, یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, حالانکہ ذالک جو ہے وہ اس عربی گرامر کے اصول کے مطابق یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ذالک الکتاب سے مراد کون سی کتاب ہے, یہی قرآن مجید ہے جو ہمارے سامنے ہے, تو یہ قریب کے لیے یہاں استعمال ہو گیا. تو اس سے پتا چلا کہ ھذا اور ذالک گو یہ قریب اور بعید کے لیے ہیں, کبھی اس کے برعکس بھی یہ استعمال ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں سامنے پیش کیا جاتا ہے, یا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان میں جو پردے حائل ہیں وہ دور کر دیے جاتے ہیں جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں, تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پوچھا جاتا ہے ما ھذا الرجل, تو مقصود یہی ہے کہ تو اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو جب وہ سوال جس سے کیا جا رہا ہے مومن آدمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرے رسول ہیں, میرے نبی ہیں, اور اگر وہ مومن نہیں ہوتا, منافق ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے ما دریت ولا دریت, نہ میں نے جانا نہ میں نے سنا نہ مجھے کچھ علم ہے, تو پھر اس کو سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بعض بھائی پرسنل میسج بھیج رہے ہیں, تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو ٹیکسٹ کا ہم پڑھ نہیں سکتے, تو اس لیے آپ برائے مہربانی پرسنل میسج نہ بھیجیں اور ٹیکسٹ بھی نہ کریں, کسی اور بھائی کو کہہ دیں اگر آپ کے پاس مائک نہیں ہے تو وہ ٹیکسٹ پڑھ کے سوال پوچھ لے گا. ہمیں ٹیکسٹ بھیجنے کا یا پرسنل میسج بھیجنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں ٹیکسٹ نظر نہیں آ رہا. جزاکم اللہ خیرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شیخ. دراصل ایک منکر حدیث سے دو دن پہلے میری بحث چل رہی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ تمہارے احادیث جو تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تمہارے احادیث کے اندر یہ سب نعوذ باللہ گندگی بھری ہوئی ہے کہ ایک کتاب حدیث کی یہ کہتی ہے کتاب وہ غلط معنی لے کر کے کہا. تو اب مجھ کو جواب مل گیا ان شاء اللہ تعالیٰ, میں اس تک جو ہے نا صحیح انداز میں جواب پہنچاؤں گا ان شاء اللہ. اور آج دوسرا سوال وہ یہ کہ جیسا کہ ہمارے سلفی کتابوں میں وضو کے جملہ 6 فرائض بتائے گئے ہیں کہ جس میں چہرے کا دھونا, ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا, سر کا مسا کرنا, تخنوں تک تاروں کو دھونا, اور ترتیب کو ملحوظ رکھنا, اور مسلسل تسلسل کو برقرار رکھنا, یہ 6 چیزیں ہیں. لیکن جب ایک مسلمان بھائی سے جب میری بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلانے والے اور پھر قرآن کی کیوں مخالفت کرتے ہو, جبکہ قرآن کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں تو صرف 4 فرائض بتائے گئے ہیں لیکن ترتیب کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی تسلسل کا وہاں پر ذکر ہے. تو ایسے لوگوں کو کس طریقے سے جواب دیا جائے گا؟ جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے تو تم نے کیسے ان چیزوں کو فرض کہہ دیا, ذرا غور کیجئے کہ ان لوگوں نے شاید قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ نہیں کیا یا ان کی طرف توجہ نہیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ اللہ کی اطاعت کرو ایمان والو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور ایک مقام پر کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اپنے اعمال کو ضائع و برباد نہ کرو. اور ایک مقام پر کہا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب علیم, کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی فتنہ میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب پہنچائے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی حکم دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جاؤ. تو ان آیات سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے اور اس پر عمل کرنا فرض ہے, اسی طرح سے جس چیز کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے اس پر بھی عمل کرنا فرض ہے. اب ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں فرق کر دیا احکام کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, اتباع اور اطاعت کے اعتبار سے, جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ 6 پارے کے شروع میں ہی یہ بات بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق کرتے ہیں یہی لوگ حقیقت میں پکے ٹھکے کافر ہیں, اور ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ درمیانہ کوئی راستہ نکال لیا جائے. اور اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتے. تو یہاں پر جو فرق نہ کرنے کی بات ہے وہ ایمان کے اعتبار سے ہے, ویسے تو خالق اور مخلوق کے اعتبار سے تو فرق موجود ہے اور وہ فرق برقرار رکھا جائے گا. تو معلوم ہوا ایمان کے اعتبار سے, اتباع اور اطاعت و فرما برداری کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. تو جو لوگ ایسا فرق کرتے ہیں گویا کہ وہ قرآن مجید کو ہی نہیں مانتے. جو قرآن مجید سے 4 فرض ثابت کر رہا ہے تو قرآن مجید نے کون سا کہا کہ یہ فرض ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ یہ دھو اور سر کا مسا کرو. تو اس قرآن مجید کی آیت سے کب یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ فرض ہے؟ یہ تو تم نے طرف سے کہا نا کہ یہ فرض ہے. قرآن نے تو صرف حکم دیا, تم نے کہا کہ قرآن حکم دے وہ فرض ہوتا ہے. تو قرآن مجید ہی جب یہ حکم دے تو یہ فرض ہوتا ہے. تو قرآن مجید یہ کہہ رہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے بات رکھیں اس سے بات رہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہا ہے. اور قرآن مجید بھی یہ بات کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو ویسے ہی فرض قرار دیا گیا اور اس کا حکم بھی ویسے ہی قرار دیا گیا جیسا کہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی. معلوم ہوا کہ جس شخص نے قرآن مجید پر عمل کیا اس نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا, اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا اس نے بھی اللہ کے ہی حکم پہ عمل کیا. اس لیے کہ ما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دین نہیں بتاتے، جو کچھ ان کی طرف سے وحی بیان کی جاتی ہے، اتاری جاتی ہے، نازل کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ بولتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ بھی فرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کر کے بتایا، اگر چار فرض ہیں ان کے نزدیک تو یہ لوگ منکرین حدیث یہ بتائیں کہ آج تک ان کے جتنے بھی فرقے ہیں کسی ایک فرقے کے پاس نماز پڑھنے کا مکمل اور اول سے آخر تک کوئی طریقہ موجود ہو بغیر اختلاف کے، آج تک یہ نماز کا ہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں اور کس طرح سے پڑھنی ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے تو یہ بات آج تک ثابت ہی نہیں کر سکے. تو قرآن مجید کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ اختلاف ختم ہوتا ہے اس سے تو ان کا اختلاف بڑا ہے. ہمارے معاملے کو چھوڑیں، اپنے معاملے کو بتائیں کہ قرآن مجید کی وجہ سے اختلاف انہوں نے ختم کیا یا بڑھایا، اختلاف بڑھایا اور پھر یہ اس مسئلہ کو حل بھی نہیں کر سکے، تو یہ کیسے اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دینے سے بھی وہ چیزیں فرض ہو گئیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ فرض ہو گئے. تو اب اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، تو میں پوچھتا ہوں کہ بھی ان سے یہ سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ قرآن مجید بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا کیوں حکم دیتا ہے اگر وہ قابل اتباع نہیں ہے اور ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا یہ حصہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری تابع داری کا بار بار حکم دیا گیا ہے، ان کے نزدیک یہ آیات قابل عمل نہیں ہے اور یہ مسترد ہیں نعوذ باللہ.
السلام علیکم کیا بات ہے؟ تو لگتا ہے جہادی مسلم بھائی جہاد کرنے کے لیے میدان میں چلے گئے ہیں، وہ مائک پہ نہیں آ رہے اس لیے میں جمپ کیا ہوں. جزاک اللہ. شیخ محترم، میں نے تو اس شخص کو جو آیت آپ نے بتلائے ہیں اس طریقے سے سمجھایا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 59 کو بھی ان کے سامنے رکھا سمجھایا، لیکن پھر بھی جب میں وہ نہیں مانا تو میں نے قرآن ہی کے اندر سے جواب کو ڈھونڈتے ہوئے تک جواب کو پہنچایا. تو کیا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو میں نے جواب دیا اس کو کہ ایسا بھی یہ جواب درست ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھیے جو سورہ مائدہ آیت نمبر 6 جس کی آپ نے دلیل پیش کی ہے کہ چار فرائض کی، تو اس کے اندر چھٹواں پہلا اور چھ پہلو بھی اس کے اندر شامل ہے، چھ ہو فرائض. میں اس طرح سے جواب دیا کہ دیکھو جو ترتیب لکھا گیا ہے، پہلے چہرے کو دھونے کا ذکر ہے، پھر بعد میں ہاتھوں کو دھونے کا ہے، اس کے بعد میں سر کا ہے، اس کے بعد میں پیروں کا ہے، تو اس کے اندر خود ترتیب چھپی ہوئی ہے. میں نے یہ اس طریقے سے ثابت کیا کہ یہ پانچواں جو ہے نا فرض ہے، اور چھٹواں فرض کو میں نے اس طریقے سے ثابت کیا کہ اس کے اندر خود تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ہی آیت کے اندر پورے چھ فرائض کو ایک ساتھ گنا دیا ہے تسلسل کے ساتھ، کہ چہرے کو دھونا، پھر ہاتھوں کو دھونا وغیرہ، ایک جگہ چہرے کو دھونے کا، پھر بعد میں دوسری سورے میں جو ہے نا ہاتھوں کو دھونے کا اس طریقے سے ذکر نہیں کیا گیا. تو اس طریقے سے یہ چار چیزیں جو فرائض آپ جو گنا رہے ہیں، اس کے اندر چھٹواں بھی جو نا فرض آٹومیٹک آ گیا کہ اس کے اندر تسلسل ہے، اس طریقے سے بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو کیا یہ میرا سمجھانے کا ڈھنگ کیا صحیح تھا قرآن کی روشنی میں؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا تاکہ میں دوسروں کو اس طریقے سے نہ سمجھا سکوں. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، تو اس کے لیے میدان جو ہے وہ جس آدمی کو سمجھایا جاتا ہے حالات کے تقاضے کے مطابق اس کی بات کا جواب دیا جاتا ہے، یہ اپنی جگہ پہ ایک درست فعل ہے. لیکن بنیادی طور پر کہ اگر آپ ان کو ایک مسئلہ اس طریقے سے قرآن مجید سے سمجھا دیں گے تو دوسرے ایسے بیسیوں اور سینکڑوں مسائل ہیں جن پر ان کا اعتراض باقی رہے گا. اور وہ اعتراض دور نہیں ہو سکے گا. ان لوگوں کے ساتھ اصل میں جو بنیادی اختلاف ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت صرف ایک پوسٹ مین کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کے آپ مقتدا ہیں مطاع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل رہنمائی لینی ہے اور قرآن نے جو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کیا جائے گا یا نہیں. تو ان لوگوں سے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت منوا کر کے پھر گفتگو کی جائے, پھر یہ خود خود مان لیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو نہیں مانیں گے تو کتنی باتیں آپ ان کو قرآن مجید سے ثابت کر کے دکھاتے رہیں گے. تو جو بنیادی ان کے ساتھ اختلاف ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ہی تسلیم نہیں کرتے, تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہم ان سے منوا لیں گے باقی معاملے سارے خود بخود حل ہو جائیں گے. تو ان کے ساتھ بنیادی طور پہ یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ کیا قرآن مجید کی یہ آیات اور یہ حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے یہ قابل عمل ہے یا نہیں, اگر قابل عمل ہے تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے, اور آپ لوگ ان چیزوں سے روگردانی کیوں اختیار کرتے ہیں. اس میں ان کو پابند کر کے گفتگو کریں اور ان سے جواب لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی یہ دلائل دینے سے اور اتنا زیادہ وقت صرف کرنے کی بجائے چند منٹوں میں سارا معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا, یا وہ کھلم کھلا انکار کر دیں گے یا وہ تسلیم کر لیں گے یا پھر آئندہ سے آپ کے ساتھ وہ کبھی گفتگو نہیں کریں گے. تین صورتوں میں سے چوتھی کوئی صورت نہیں ہوگی انشاءاللہ.
السلام علیکم شیخ صاحب. میرا السلام علیکم غلام صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ صاحب, دو سوال ہے. پہلا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اقامت کے بعد لوگ بلند آواز سے کہتے ہیں حق لا الہ الا اللہ, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسرا سوال جو ہے, میں کل کسی روم میں تھا, انگلش اسلامک روم میں, وہاں کوئی شیخ تھے وہ جواب دے رہے تھے, تو وہاں پر کسی کو انہوں نے بتایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ کہ جوہری نماز میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں اور سری نمازوں میں پڑھتے ہیں. تو میں نے اس سے ان کی دلیل پوچھی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہنے لگے وہ کوئی حدیث بیان کی انہوں نے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی خیرت جو ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے, وہ اس بیس پہ جو ہے اس کو اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان دونوں سوالوں کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ فرمائیں. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ جو طریقہ کار آپ نے بتایا کہ بعض لوگ اقامت کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں آخر میں حق لا الہ الا اللہ, تو یہ مصریوں کا عمومی طور پر طریقہ کار ہے, کتاب و سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں کہ آپ نے فرمایا قولوا مثل ما یقول المؤذن الا حی العتین, کہ جو مؤذن کہتا ہے وہی تم کہو سوائے حی العتین کے, جب حی الصلاۃ اور حی الفلاح کہے تو پھر تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اذان ہو تب بھی اور جب تکبیر ہو تب بھی, کیونکہ اذان اور تکبیر دونوں پر ہی اذان کا اطلاق ہوا ہے, اس لیے دونوں پر ہی عمل ویسے ہی کرنا ہے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے. تو یہ حق لا الہ الا اللہ کے کلمات پڑھنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں. اور دوسرا مسئلہ سورہ فاتحہ جہری نماز میں, اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح اور صحیح احادیث ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جو امام کے پیچھے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عبادہ بن ثابت سے ہی حدیث جو سن اربعہ میں بھی ہے اور امام بخاری نے جزء القراءات میں ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا کر کے سلام پھیر کے صحابہ سے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کے پیچھے سب کچھ پڑھتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تقرأوا بشیء من القرآن, یہ قرآن مجید میں سے کچھ نہ پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب, سورۃ الفاتحہ کے, اور فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی امام کی قرآت مقتدی کی قرآت ہے تو یہ بات درست نہیں ہے, اور جو روایت پیش کی جاتی ہے محدثین نے بالاتفاق اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی تمام سندیں ضعیف ہیں, کوئی ایک سند بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی, اور یہ مختلف اسانید مل کر کے ایک دوسری کو تقویت نہیں دیتی بلکہ اس سے ضعف شدید پیدا ہوتا ہے جو مسل الحدیث کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے, قاعدہ ہے. تو عربی گرامر کے اعتبار سے بھی یہ الفاظ صحیح نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو جوامع الکلم دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے الفاظ کبھی استعمال کر ہی نہیں سکتے, یہ آپ کے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے کہ من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراء, کہ جس شخص کے لیے امام ہے اس کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. تو یہ بات جو ہے لہو کی ضمیر جو ہے وہ من کی طرف لوٹا کے اس کو زبردستی مقتدی کی قراءت بنانا یہ عربی قاعدے کے خلاف ہے, اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ ضمیر ہمیشہ قریب مرجع کی طرف لوٹتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی رسول اللہ کے نہیں ہو سکتے. میں اس کی مثال دیتا ہوں اسی وزن پہ ایک جملہ بنا کر کے, کہ من کان لہو ابن فزوجت الاب لہو زوجہ, کہ جس شخص کا باپ ہے تو باپ کی بیوی اس کی بیوی ہے. کس کی؟ بیٹے کی بیوی ہے یا باپ کی بیوی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ باپ کی ہی بیوی رہے گی, نہ کہ وہ اس کی ماں جو ہے یعنی اس کے باپ کی بیوی اس کی اپنی بیوی بن جائے گی لڑکے کی, بیٹے کی. تو یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے عبارت ہی, الفاظ ہی, تو دونوں اعتبار سے ہی یہ چیز غلط ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات ثابت ہی نہیں ہے, نہ متن کے اعتبار سے نہ سند کے اعتبار سے. تو یہ ان لوگوں کی ایسے ہی خیال ہے, اور خام خواہ اس مسئلے کو انہوں نے الجھا رکھا ہے جبکہ واضح احادیث موجود ہیں, اور اس قدر یہ مسئلہ واضح ہے کہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا مدینے میں کہ جاؤ مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں اس بات کا اعلان کر دو کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں. یعنی کسی اور مسئلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس قدر اعلان کروانے کا اہتمام نہیں فرمایا, صرف اس مسئلہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں اعلان کروایا ہے کہ جا کر کے گلیوں اور بازاروں میں منادی کرو, اعلان کرو, لوگوں کو یہ بات پہنچا دو کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائیو شیخ صاحب جو ہیں وہ ان کی طبیعت ویسے کچھ ٹھیک نہیں ہے, وہ بڑی رات کو بھی نہیں سو سکے تھے, تو اس لیے برائے مہربانی کوئی ایک آدھ سوال اور کر لیں, تو باقی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جہادی مسلم صاحب جو ہیں بھائی کا ہاتھ کھڑا ہے کافی دیر سے لیکن یہ مائک پہ نہیں آ رہے,
بتا دیں
شاید ان کے ادھر کوئی پرابلم ہے.
السلام علیکم جی شیخ میرا آپ سے سوال یہ کہ آج کل لوگوں میں بات مشہور ہے کہ جب تک مدینے میں آج میں 40 نمازیں نہیں پڑھیں گے تو آج کبھی نہیں ہوگا, اس سے بات حدیث سے ثابت ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ آخری سوال تھا, شیخ صاحب اس کا جواب دیں گے. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے تمام بہن بھائی تشریف لائیں تو سوالات کے جوابات دیں گے آپ کے انشاءاللہ شیخ صاحب. یہ شیخ صاحب آخری سوال کا جواب دیں گے. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. حج جو ہے وہ صرف مکہ میں ہی ہوتا ہے, اور مدینہ جو ہے وہ حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر. حج کے ارکان اور مناسک صرف مکہ ہی ادا ہوتے ہیں, لہذا کسی مکی صحابی کا آنا اور یہاں پر 40 نمازیں ثابت نہیں ہے, اور نہ ہی کتاب و سنت میں کوئی ایسی وضاحت موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صحیح مسلم کی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم, کہ مجھ سے اپنے حج کرنے کے طریقے سیکھ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اور سکھایا اس میں قطعاً آپ علیہ السلام نے ایسی بات نہیں بتائی, اور ذخیرہ کتب احادیث میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی. یہ جو 40 نمازوں کا معاملہ بیان کیا جاتا ہے یہ اصل میں دو الگ الگ روایتیں ہیں, اور دو الگ الگ روایتوں کو ملا کر کے ایک کر کے مدینہ کے ساتھ زبردستی لگا دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن یا 40 نمازیں با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اسے دو پروانے ملتے ہیں, ایک نفاق سے برات کا اور ایک جہنم سے آزادی کا. تو ایک تو یہ حدیث تھی. تو دوسری جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا معاملہ, کہ بھی مسجد نبوی میں. تو اب ان لوگوں نے اس کو حج کے ساتھ خاص کر دیا, حالانکہ دونوں ہی روایتیں ضعیف ہیں اور یہ روایتیں سرے سے ثابت ہی نہیں. لہذا دونوں روایتوں کو ملا کر کے ایک کر دیا, اور ایک کر کے پھر اس کو حج کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا. تو یہ بات درست نہیں ہے, بلکہ حج کے ارکان اور مناسک صرف مکہ میں اور مزدلفہ منا اور عرفات میں ہی ادا ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ تبارک و تعالی سوموار کو ہی ہم 9 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالی روم میں آئیں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی سوالات کے جوابات بھی دیں گے. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج کا ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. شیخ صاحب جو ہیں وہ کافی تھکے ہوئے ہیں, وہ رات کو بھی سو نہیں سکے تھے.